أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من وزيع رفعه خلقه وقال الصادق عليه السلام من ساء خلقه عذب نفسه مومنین کرام اس سے پہلے آپ کی خدمت میں خوش اخلاقی کے فوائد اور خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے برکات کے حوالے سے کچھ گفتگو اور آرائز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی کے جو نقصانات ہیں بد اخلاقی کے جو بدترین نتائج اور عواقب اور انجام ہے اس کی طرف بھی روایات کی روشنی میں آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں کچھ اشارات پیش کیے اور بد اخلاقی کے کچھ برے آثار اور برے نتائج آپ کی خدمت میں بیان کیا. آج بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے خوش اخلاقی کے فوائد اور خوش اخلاقی کے آثار اور برکات کو بیان کرنا ہے, اور اس کے مقابل میں اگر خدا نائستہ انسان کی زندگی میں اخلاق نہ ہو, بہترین صفات نہ ہو, تو اس کے جو برے نتائج ہے, اس کے جو برے انجام ہے, اس کے جو برے آثار ہے, اس کے حوالے سے مزید کچھ گفتگو جو ہے روایات اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرنا ہے. خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اگرچہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یاد دہانی کے خاطر. خوش اخلاقی کہتے کسے ہیں؟ کہ یہ جو اتنے عظیم آثار اور فوائد خوش اخلاقی کے بیان کیے گئے ہیں اور خوش اخلاقی کو ضروری قرار دیا گیا ہے, اور خوش اخلاقی کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا, خوش اخلاقی کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا, خوش اخلاقی کے بغیر انسان ایک خوشگوار اور انتہائی کامیاب اور انتہائی شیرین ایک زندگی انسان کو نہیں مل سکتی, اور اس کے مقابل میں اگر خدا نے بد اخلاق ہو تو اس کے دنیاوی انتہائی برے انجام اور برے نتائج اور آخرت میں بھی انتہائی خطرناک انجام اور انتہائی برے نتائج ہے. تو بد اخلاقی جو اتنے سارے برے آثار نتائج اور برے اتنے سارے برے نقصانات ہیں, بد اخلاقی کسے کہا گیا ہے؟ اور اس کے مقابل میں خوش اخلاقی جس کے اتنے عظیم آثار, اتنے عظیم برکات, اتنے عظیم فوائد, اجتماعی فوائد, انفرادی فوائد, دنیاوی فوائد, اخروی فوائد, اتنے سارے آثار اور اتنے زر برکات جو خوش اخلاقی کے ہیں, تو خوش اخلاقی کہتے کسے ہیں؟ تو اس نقطے کی طرف, خوش اخلاقی کی تعریف اور خوش اخلاقی کے مفہوم کی طرف پہلے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ پہلے خوش اخلاقی کو سمجھا جائے, پھر خوش اخلاقی کو اختیار کیا جائے. تو جب خوش اخلاقی کو پھر اختیار کی جائے تو یہ سارے آثار, یہ سارے فوائد ہمیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گے, اور پھر یہ سارے آثار دنیاوی اور اخروی جو ہمیں ملیں گے. کسی ایک شخص نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے کہ خوش اخلاقی کیا ہے, خوش اخلاقی جو ہے وہ کسے کہلاتے ہیں, کس چیز کا نام خوش اخلاقی ہے؟ تو اس سائل کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا, حسن الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن. دو خوبصورتیاں ہیں, دو قسم کی خوبیاں ہیں, دو قسم کی زیبائیاں ہیں, یا دوسرے لفظوں میں دو قسم کے کمالات ہیں. ایک خوبصورتی, ایک کمال ظاہری ہے, نظر آتی ہے اور انسان کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ خوبصورتی جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہے, انسان کو نظر آ رہی ہے, اس خوبصورتی کا نام حسن الخلق ہے. یعنی ظاہری خوبصورتی, ظاہری جو ہے نا وہ زیبائی, جب ایک انسان حسین ہو اور بہت خوبصورت ہو ہر انسان پسند کرتا ہے اور محبوب ہوتا ہے، اور اس کی جو ظاہری کمالات ہے، اس کی ظاہری جو زیبائی ہے، ظاہری جو خوبصورتی ہے، انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے اور جذب کرتی ہے، اور انسان کی دلوں میں جو ہے نا اس کی محبت جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اسی کو جو انسان کی ظاہری کمالات ہے، ظاہری جو خوبصورتی ہے، اس کو حسن الخلق کہا گیا ہے۔ ظاہری خوبصورتی، ظاہری زیبائی، واقعا اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، اس کا جو ہے وہ پورا وجود جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت ہو تو انسان کے پاس محبوب ہوتا ہے اور انسان اس کو چاہتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف کا جو حسن الخلق ہے، اس کی جو زیبائی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اور ان کی جو ظاہری کمالات ہے وہ واضح ہے، اور پوری تاریخ میں قرآن پاک میں پورا سورہ یوسف جو ہے وہ ان کی ظاہری خوبیاں، یقیناً باطنی خوبیاں بھی ہیں، باطنی کمالات بھی ہیں، لیکن حضرت یوسف کی جو وجہ امتیاز ہے وہ ان کی زیبائی ہے، ان کی خوبصورتی ہے۔ لہذا جو ظاہری جو انسان کی زیبائیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، کمالات ہیں، اس کو حسن الخلق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی، ظاہری زیبائی، ظاہری کمالات، جتنا خوبصورت ہو یہ کمال ہے، یہ زیبائی ہے، یہ انسان کے لیے ایک فضیلت ہے، ایک امتیاز ہے۔ لہذا حسن الخلق ظاہر کے لیے ہے، اور ایک خوبصورتی باطنی ہے، ایک خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے، ایک ایسا کمال ہے جو انسان کی باطن میں ہے، انسان کی وجود کے اندر جو ہے نا وہ پنہان ہے اور مخفی ہے۔ وہ خوبیاں جو انسان کے نفس میں ہے، وہ کمالات جو انسان کے باطن میں ہے، وہ انسان، وہ خوبیاں جو انسان کی روح میں ہے اور انسان کی وجود کے اندر ہے، ان باطنی جو خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، زیبائیاں ہیں، ان خوبیوں کو علم اخلاق میں حسن الخلق سے تعبیر کی گئی ہے۔ حسن الخلق، باطنی کمالات، باطنی زیبائیاں، باطنی خوبصورتیاں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا حسن الخلق للنفس، حسن خلق نفس کی کمالات ہے، نفس کی خوبیاں ہیں، یعنی نفس کے اندر، روح کے اندر، وجود کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ مثال نفس میں تقویٰ ہے، نفس میں تواضع ہے، نفس میں فروتنی ہے، نفس میں ایمان ہے، نفس کے اندر جو ہے نا وہ خلوص ہے، اور نفس کے اندر جو ہے نا وہ محبت ہے، چاہت ہے، الفت ہے، یہ باطنی کمالات ہے۔ اگر خدا نیستہ تقویٰ کے بجائے اس کے اندر معصیت کا جذبہ ہو، گناہ کا جذبہ ہو، تو اس کی باطن میں خوبی نہیں ہے بلکہ باطن میں برائی ہے۔ اسی طریقے سے تواضع کے بجائے تکبر اس کے اندر ہے، تواضع اگر ہے اس کے اندر فروتنی ہے، ادب سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، جھک کے لوگوں کے سامنے مؤدبانہ طور پر پیش آتا ہے، تو یہ باطنی خوبی ہے، وہ باطنی جو ہے نا وہ زیبائی ہے۔ اس کے مقابل میں غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اور انتہائی جو ہے نا وہ اکڑ کے سامنے آتا ہے، تو یہ ایک باطنی برائی ہے، ایک باطنی جو ہے نا وہ قباحت ہے۔ لہذا باطن کے اندر خوبیوں کا ہونا، کمالات کا ہونا، بہترین اور اچھے صفات کا ہونا، اس کو حسن الخلق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ لہذا جتنا باطن کے اندر کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، صفات ہوں، یہ جو ہے انسان کی باطنی زیبائی ہے اور باطنی جو ہے نا وہ خوبصورتی ہے۔ لہذا حسن خلق انسان کی اندرونی چہرے کا نام ہے، اندرونی کمالات کی انتہا کا نام ہے، اندرونی کمالات کی بلندی کا جو ہے نا وہ نام ہے۔ اگر انسان کا باطن پاکیزہ ہے، انسان کی باطن میں کمالات ہے، انسان کی باطن میں خوبیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہری چہرہ جہاں خوبصورت ہے، زیبا ہے، اسی طریقے اس کی باطنی چہرہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اسی وجہ سے سرور کائنات کے ایک انتہائی محبوب صحابی ہے جناب ضریر، حضرت ضریر نے پیغمبر سے ایک نصیحت اور ایک ہدایت کا تقاضا کیا، تو پیغمبر نے فرمایا ان اللہ قد احسن خلقك فاحسن خلقك، پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ظاہر کو انتہائی زیبا بنایا ہے، انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا، خلق کی، ایجاد کی، تو اپنے ذات کو تبریک پیش کی، اتنی شاہکار قدرت، ہر قسم کی کمالات سے، ہر قسم کی زیبائیوں سے، ہر قسم کی خوبصورتیوں سے مالا مال کر کے انسان کو پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین سانچے میں انسان کو خلق کیا ہے، بہترین خوبصورتیوں کے ساتھ، کمالات کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے۔ لہذا انسان کا جہاں باطن خوبصورت ہے، وہاں انسان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات میں سے جو اشرف مخلوقات ہے ہر حوالے سے، ظاہر کی لحاظ سے بھی باطن کی لحاظ سے بھی، جو خدا کی اشرف ترین اور پسندیدہ ترین اور افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، ہر طرح سے شاہکار قدرت ہے اور انسان کی تمام قدرتوں کا ایک نمونہ ہے۔ لہذا جناب ضریر سے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ظاہر کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے، ہر قسم کی کمالات سے تمہیں نوازا ہے۔ جہاں خدا نے تمہاری ظاہر کو خوبصورت کیا ہے، تم کوشش کرو اپنی باطن کو خوبصورت کرے، اپنی باطن کو زیبا کرے، اور تم اپنی باطن کو جو ہے نا وہ بناؤ۔ اللہ نے ظاہر کو بنایا نہایت خوبصورت اور نہایت زیبا، اب تم اپنی باطن کو زیبا بناؤ، اپنی باطن کو خوبصورت بناؤ، یعنی اب باطن کے اندر کمالات کا پیدا کرنا، تواضع کا پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے خلوص کا پیدا کرنا، محبت خدا کا پیدا کرنا، محبت اہل بیت کا پیدا کرنا، اور باطن کے اندر تقویٰ کا پیدا کرنا، اخلاق کا پیدا کرنا، یعنی تمام باطنی کمالات سے، باطنی خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ تم اپنی باطن کو سجاؤ، تم اپنی باطن کو جو ہے وہ آراستہ کرو۔ اللہ نے تمہاری ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، تم اپنی باطن کو جو ہے وہ خوبصورت بناؤ۔ لہٰذا اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاق باطنی خوبصورتی کا نام ہے، باطنی کمالات کا نام ہے، اور جتنا انسان کے باطن زیبا ہوتا چلا جائے، باطن خوبصورت ہوتا چلا جائے، باطن کے اندر کمالات بڑھتا چلا جائے، اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا ہے، اتنا ہی جو وہ گوئے کہ وہ خوبصورتیوں پر، کمالات تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ لہذا اخلاق انسان کی اندرونی جو کمالات ہے، اندرونی جو خوبصورتیاں ہیں، اندرونی جو زیبائیاں ہیں، ان زیبائیوں کا نام اخلاق کہلاتا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی کی مشہور و معروف کتاب ہے مرآۃ العقول، اس میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے آغا نے فرمایا ہے حسن الخلق یطلق علی الکمالات النفسانیہ والصفات الباطنۃ للنفس۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں حسن خلق استعمال ہوتا ہے، حسن خلق اطلاق ہوتا ہے، حسن خلق سے مراد لیا جاتا ہے وہ باطنی کمالات، وہ باطنی ملکات جو انسان کے نفس میں راسخ ہو چکا ہے، یعنی انسان کے اندر جو تواضع آ جاتا ہے، انسان کے اندر جو تقوی آ جاتا ہے، اور وہ باطنی کمالات آ جاتا ہے۔ یہ جو باطنی کمالات ہے، ان کمالات کو جو ہے وہ حسن خلق سے تعبیر جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، اور خدا ناستہ اس کا باطن جو ہے نا وہ آلودہ ہو، اور اس کا باطن جو ہے نا انتہائی برا ہو، مثل اس کی باطن میں، اس کی نفس میں کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اس کی باطن میں جو ہے نا وہ ریاکاری ہے، یعنی اگر اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری خامیاں ہیں تو اس کو سوء الخلق سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی اس کی باطن انتہائی برا ہے۔ کیا چیزیں برائی میں؟ اس کی باطن میں کینہ موجود ہے، اس کی باطن میں عداوت موجود ہے، اس کی باطن میں ریاکاریاں جو ہے نا وہ موجود ہے، اس کی باطن میں بدنیتیاں جو ہے نا وہ موجود ہے۔ لہذا باطنی جو خامیاں ہیں، رذائل ہے، برائیاں ہیں، اس کو سوء الخلق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ باطن میں انسان کی روح میں، انسان کے نفس میں جو خوبیاں ہیں، وہ جو کمالات ہیں، اچھے جو صفات ہیں، ان کو جو ہے نا وہ یعنی حسن الخلق سے جو ہے نا وہ تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے سوال کی ما حد حسن الخلق، بہترین اخلاق کی تعریف کیا ہے، ہم کسے کہہ سکتا ہے کہ یہ با اخلاق انسان ہے، اس کے اخلاق جو ہے نا وہ پسندیدہ ہے، اچھے اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے اخلاق کی تعریف اور اخلاق کی مفہوم اور مصداق کے بارے میں سوال کیا، تو مولا نے فرمایا حد حسن الخلق تطیب کلامک تلین جناحک تلق اخاک ببشر حسن۔ مولا نے فرمایا حسن خلق تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اگر تین چیزیں تمہارے وجود میں اگر آ جائے تو تم میں کہہ سکتا ہے کہ تم با اخلاق انسان ہے، واقعا تمہاری اخلاق جو ہے نا وہ سدھر گئی ہے، تمہاری اخلاق جو ہے نا وہ کمالات کے معیارات پہ پورے اترتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا جب تم کسی انسان کے ساتھ ملو گے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ملو، یعنی حسن خلق تمہارے باطن کی کمال کا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ ملتے ہو تو غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اور انتہائی اکڑ کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ سلام کرتے ہوئے، طرف کے احترام کو قبول کرتے ہوئے اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے، متوازنہ طریقے سے برادر سے جو ہے نا اگر تم ملاقات کرتے ہو تو یہ تمہاری اخلاق کی علامت ہے. یعنی مولانا نے فرمایا تلقی اخاک ببشر حسن، جب برادر مومن سے تم ملاقات کرو گے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، انتہائی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ یعنی کسی سے ملاقات کرو. دو طریقے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ جب آدمی ملاقات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے تو انتہائی غصے کی حالت میں، انتہائی جو ہے نا غضب کی حالت میں، اور انتہائی گویا کہ اس حالت میں کہ لگتا ہے کہ ناراض ہے، لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے غصہ آیا ہوا ہے، چہرہ بگڑا ہوا ہے اور رنگ جو ہے نا وہ اس کی متغیر ہے. لہٰذا اس قسم کا جو ہے نا ملاقات کہ جب ملاقات کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ آدمی ناراض ہے، آدمی جو ہے نا وہ اس کی دل میں کینہ ہے، حسد ہے. فطری طور پر جب کسی ایک اچھے دوست کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ نکھار آتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. اور جب خدا نائستہ کہ ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو جس سے ہم ملنا نہیں چاہتے، یا ہمارا دشمن ہو، یا ہمارے ایک ناگوار شخص ہو جس سے جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو پھر چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ نکھار ختم ہوتی ہے، مسکراہٹ جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، پھر خود بخود جو ہے چہرے کی رنگ اور چہرے کی حالت جو ہے متغیر ہوتی ہے. مولانا نے فرمایا جب تم کسی برادر مومن سے ملاقات کرو گے، کسی دوست سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو گے تو اس طریقے سے تم ملاقات کرو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تمہارے چہرے پر مسرت ہو، تمہارے چہرے پر اس دوست کی ملاقات کی وجہ سے مسرت کے آثار اور اس کی نشانیاں تمہارے چہرے پر جو ہے وہ نمودار ہو. لہٰذا خوش اخلاقی کا سب سے پہلا طریقہ جب تم ملاقات کرو گے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے برادر مومن سے ملاقات کی جائے. یہ خوش اخلاقی کا پہلا رکن. اور دوسرا رکن مولانا نے فرمایا تو طیب کلامک، تمہارا کلام پاکیزہ ہو، تمہاری گفتگو زیبا ہو، تمہارے الفاظ جو ہے نا انتہائی خوبصورت الفاظ ہو. دو قسم کے الفاظ ہیں. کچھ الفاظ انسان کی دل کے لیے زخم کا سبب ہے، انسان کے لیے نہ تنہا ناراضگی کا سبب ہے، انسان کے لیے نہ تنہا جو ہے نا وہ طرف کے لیے ناراضگی اور غصہ اور غضب کا سبب بنتا ہے، بلکہ دل پہ زخم آتا ہے. روایات میں موجود ہیں زبان کا جو زخم ہے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے چھریوں کے زخم سے بھی. چھری کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ مندمل ہو جاتا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کی دل کو زخم پہنچایا ہو، دل کو اگر زخمی کر دیا تو زبان سے جو انسانوں کو زخم پہنچتا ہے اور جو آزار اور تکلیف پہنچتی ہے وہ انتہائی گہری ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا. لہذا زبان دو طریقے کی ہے. ایک مرتبہ انتہائی نازیبا زبان ہے، بد کلام زبان ہے، انتہائی آزار دہندہ زبان ہے، اس قسم کی جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس قسم کی زبان جو رکھنے والے لوگ ہیں، صادق آل محمد نے فرمایا یہ بد اخلاق لوگ ہیں، جن کی زبان سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، لوگوں کی توہین ہوتی ہے، زبان ان کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی زبان پر زیبائی ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر خیر ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر مٹھاس ہی نہیں ہے، اس کی زبان میں سختی ہے، اس کی زبان میں توہین ہے، تحقیر ہے، اور اس کی زبان میں جو ہے دل آزاری ہے. جس کی زبان ناپاک ہو، جس کی زبان کے اندر زبان کے اندر زیبائی نہ ہو، جس کی زبان کے اندر تلخی ہو، مولانا فرمائے بد اخلاقی ہے. لیکن اس کے مقابل میں جس کی زبان میں احترام ہے، جس کی زبان میں مٹھاس ہے، جس کی زبان میں تواضع ہے، جس کی زبان میں کرامت ہے، بزرگی ہے، پیارے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، جسے قرآن نے فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ کلام کیا کرو انتہائی حسین، انتہائی زیبا، کہو لوگوں سے حسنا، حسین باتیں، زیبا باتیں، خوبصورت باتیں. یعنی جو باتیں واقعا جن میں حسن ہے، جن میں زیبائی ہے، جن میں ادب ہے، جن میں احترام ہے، جن میں تواضع ہے، جن میں محبت ہے، ایسی باتیں جو ہے وہ کیا کرے، نہیں کہ ایسی باتیں جن کے اندر توہین ہے، تحقیر ہے، تذلیل ہے. خاص طور پر والدین کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ماں باپ سے انتہائی بزرگی کے ساتھ بات کیا کرو. قول کریم، کریم کرامت سے ہے، بزرگی سے ہے، مقام اور منزلت سے آیا ہے. ایسی باتیں کیا کرو جن میں کرامت ہو، جن میں بزرگی ہو، ماں باپ کی بزرگی اور ان کا مقام اور منزلت کا خیال رکھتے ہوئے انہی کا جو جہاں مقام بلند ہے الفاظ بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے. کلام بھی اتنا ہی جو نے بلند ہونا چاہیے. لہذا تمہاری باتوں میں ماں باپ کی بزرگی کو سمجھایا جائے. واقعا ماں باپ سمجھے کتنا بزرگی کے ساتھ پکارا جاتا ہے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک میں وہ لوگ جو سرور کائنات کا نام مؤدب طریقے سے نہیں لیتے تھے اور انتہائی نازیبہ طریقے سے, یا پھر پیغمبر کا صریح نام لے کر پکارتے تھے یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ نہیں کہتے تھے, پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے, اور ان کو سورہ حجرات میں ڈھانٹا گیا. وہ اکثر ہم لا یعقلون الذین ینادونک من وراء الحجرات, اکثر ہم لا یعقلون, وہ لوگ جو دیواروں کے پیچھے سے آپ کا نام لے کے پکارتے ہیں اور مؤدبانہ طریقے سے انتہائی بزرگی کے ساتھ آپ کو نہیں پکارتے, یہ جاہل ہے اور لا یعقلون, یہ عقل رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. لہذا جو عاقل انسان ہے, جو با اخلاق انسان ہے, اس کی کلام میں زیبائی ہے, اس کی کلام میں کرامت ہے, بزرگی ہے. لہذا امام صادق نے خوش اخلاقی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حسن لین جناحک تو طیب کلامک, اپنی بات کو پاکیزہ, زیبا, باکرامت, بزرگی اور شرافت کے ساتھ تمہاری گفتگو اور تمہارا کلام کا جو ہے نا وہ آغاز ہو. ملتے وقت تواضع کے ساتھ اور فروتنی کے ساتھ ملنا ہے, تلخ اخلاق بیچنے سے خندہ پیشانی کے ساتھ, اور جب بات کرو گے تو انتہائی بزرگی اور کرامت اور زیبائی کے ساتھ بات کرنا ہے, یہ اخلاق ہے. اس کے بعد تو لین جناح کا, اور اس طریقے سے تم ملے کہ تمہارا جو فروتنی ہے, تمہارے جو غرور اور تکبر کے پر ہے ان کو بٹھایا جائے, اور واقعا تمہارے باطن کے جو کمالات ہیں ان کو ظاہر کیا جائے. لہذا باطن کے کمالات کا نام اخلاق ہے, الفاظ کا زیبا استعمال کرنے کا نام اخلاق ہے, اور بہترین مؤدبانہ طریقے سے پیش آنا, مؤدبانہ طریقے سے ملاقات کرنے کا نام جو ہے نا وہ اخلاق ہے. یہ اخلاق کی ایک مختصر سی تعریف ہے. اور اگرچہ علماء اخلاق نے علم اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے, اخلاق کی باریکیوں کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ اس کی رزکاریاں اور انتہائی جو ہے وہ ظریف تعریفیں کی گئی ہے, یہ ظاہری چیز جو باطنی کمالات ہیں, باطنی جو خوبصورتیاں ہیں, نفس کی جو فضائل ہیں, نفس کی جو زیبائیاں ہیں, ان کو اخلاق سے تعبیر کی جاتی ہے, اور نفس کی جو برائیاں ہیں, نفس کی جو خامیاں ہیں, ان کو بد اخلاقی کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے, اور جو ظاہری زیبائیاں ہیں, کمالات ہیں, خوبصورتیاں ہیں, اس کو حسن الخلق, ظاہری خوبصورتی, اس کے ساتھ جو ہے تعبیر کی جاتی ہے. تو اب آئیے خوش اخلاقی کے جو آثار اور فوائد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, کہ خوش اخلاقی کے فراوان جو ہے وہ آثار ہے اور برکات ہے. حضرت صادق آل محمد نے خوش اخلاقی کے فوائد اور آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے, خوش اخلاقی باعث تقرب اللہ ہے. وہ انسان جو خوش اخلاق ہے, یعنی باطنی کمالات کے مالک ہے, جس کے باطن زیبا ہے, جس کے باطن میں خلوص ہے, جس کے باطن میں تقوی ہے, جس کے باطن میں ایمان ہے, جس کے باطن میں بہترین اخلاق ہے, مولا نے فرمایا یہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے, یہ رسول سے نزدیک ہوتا ہے, یہ ائمہ سے نزدیک ہوتا ہے, یہ اولیاء کے ساتھ نزدیک ہوتا ہے, اور یہ محبوب درگاہ حق بنتا ہے, محبوبان خدا میں سے قرار پاتا ہے. اس کے مقابل میں اگر خدا ناستہ اس کی باطن میں برائیاں ہیں, اس کی باطن میں بد اخلاقیاں ہیں, اگر بد اخلاق انسان ہیں باطن کے اندر, خدا ناستہ اخلاق کے بجائے بد اخلاقیاں ہیں, حسادت ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, غصہ ہے, غضب ہے, اس قسم کی اگر باطنی اگر برائیاں اس کے اندر ہے تو یہ خدا سے دور ہوتا ہے, وہ پیغمبر سے دور ہوتا ہے, ائمہ سے دور ہوتا ہے, اس کا مقام گھٹتا چلا جاتا ہے. اس لیے سرور حضرت صادق آل محمد نے جناب مفضل ابن عمر, جو ان کے بزرگ صحابیوں میں سے, ان سے خطاب کرتے فرمایا یا مفضل علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ یحبها وإیاکم مزام الافعال فإن اللہ یبغضها. دو حالتیں ہیں, ایک حالت میں وہ محبوب خدا ہے, خدا کی انتہائی مقرب انسانوں میں سے ہے, خدا کی چاہنے والوں میں سے ہے, انبیاء کے چاہنے والوں میں سے, خود انبیاء ان کو چاہتے ہیں, وہ انبیاء کو چاہتے ہیں, وہ خدا کو چاہتا ہے, خدا اسے چاہتا ہے, محبوب خدا ہے, خدا اسے چاہتا ہے, وہ خدا کو چاہتا ہے. وہ کون سی حالت ہے؟ فرمایا اگر تمہارے باطن میں اگر کمالات ہیں, باطن کے اندر خوبصورتیاں ہیں اور بہترین فضائل اگر تمہارے وجود کے اندر ہے، اخلاق تمہارے اندر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهَا، اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے، تم اللہ کا قریب ہے، تم محبوب خدا ہے۔ مولانا فرمایا عَلَيْكُمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهَا، تم لوگوں پر ضروری اور لازمی ہے بہترین اخلاقی کمالات کو حاصل کرنا، اپنی باطن کو بنانا، اپنی باطنی کمالات کو بڑھانا، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهَا، جتنا باطن زیبا ہوتا چلا جائے، باطن پاکیزہ ہوتا چلا جائے، وہ محبوب خدا بنتا ہے، خدا اس کو چاہتا ہے، خدا اس سے جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی انسان کو محبوب خدا بناتا ہے، محبوب رسول اللہ بناتا ہے، محبوب ائمہ بناتا ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی کا جو نتیجہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُهَا، جو انسان بد اخلاق انسان ہے وہ مبغوض ہوتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، خدا کے پاس وہ مبغوض ہے، رسول کے پاس جو ہے نا وہ مبغوض ہے۔ لہذا خوش اخلاقی انسان کو محبوب بنا لیتا ہے، خدا کے پاس، رسول کے پاس، ائمہ کے پاس، لوگوں کے پاس محبوب ہوتا ہے۔ بد اخلاقی انسان کو مبغوض بناتا ہے، انسان کو گوئے کی انسان کو نفرت دلاتا ہے، خدا سے وہ متنفر ہو جاتا ہے، انبیاء سے، ائمہ سے وہ گوئے کہ مبغوض ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو خوش اخلاقی کے ایک انتہائی اہم اثر ہے، خوش اخلاقی انسان کو مقام دلاتا ہے، منزلت دلاتی ہے، اور انسان کی مرتبے کو، انسان کے مقام کو بلند کر لیتا ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی انسان کو پست کرتی ہے، انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ یہ جو اثر ہے، خود سرور کائنات کی زبان رسالت اور زبان نبوت پر یہ بات آئی ہے، پیغمبر نے فرمایا کم من وزیع قد رفعہ خلقہ، کتنے پست انسان ہیں، وہ پست تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اس کی اخلاق زیبا ہو گیا، اس کا اخلاق جو ہے نا بہترین اخلاق کے مالک ہو گیا، اس کی اخلاق نے اس کو بلند کیا، اس کی اخلاق نے اس کو جو ہے نا عظیم مقام جو ہے وہ دلایا۔ لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاندان کے لحاظ سے، جو مثال قوم اور ملت کے حوالے سے کسی بڑے خاندان کے انسان نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنی باطن کی تہذیب کی، اپنی باطن کی تربیت کی، بہترین اخلاق کا مالک ہوا۔ جب بہترین اخلاق کا مالک ہو گیا، رفعہ خلقہ، اس کی اخلاق نے اس کو اٹھایا، اس کے مقام کو جو ہے نا وہ بلند کیا۔ لہذا اخلاق انسان کو مقام دلاتا ہے، منزلت دلاتا ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی انسان کی جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ گرا دیتی ہے۔ چنانچہ خود مولا کائنات کا فرمان ہے سوء الخلق یہدم المجد، بد اخلاقی انسان کو بزرگی سے گرا دیتی ہے، بزرگی سے جو ہے وہ محروم کرتی ہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ان آثار کو آئندہ درس میں مکمل کروں گا۔ خدایا پروردگار، تیرے انبیاء نے، تیرے اولیاء نے ہمیں اخلاق کی تاکید کی ہے، ہمیں اپنے باطن کو بنانے کی، بہترین اخلاق کو سیکھنے کی، اور اخلاق کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔